بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. یہ آیت آپ لوگوں کی بارہا سنی ہوئی ہوگی کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا، وقال، حالانکہ ہے اللہ کا کلام پاک ہے، لیکن پھر بھی حق تعالیٰ نے یوں فرمایا، وقال ربکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے. تو حکیم الامت مولانا اشرف تھانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے اس کی تاکید اور اہمیت کتنی بڑھ گئی کہ حق تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ بغیر اس کے، لیکن پھر بھی فرمایا وقال ربکم، تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا. دیکھیے اتنا بڑا اللہ میاں سارے کائنات کے خالق بادشاہ اور کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہی صورتیں جس میں حق تعالیٰ نے ہی فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان موقعوں پر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، وہ بھی اگر موقع ملا عرض کرنا کراتا ہے انشاءاللہ. اور پھر فرمایا کہ یہ دعا کرنا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو دعا سے سرتاوی کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، یعنی عبادت کرنے میں، عبادت اور دعا یہاں ایک ہی معنی میں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یا تو پہلے جو فرمایا وقال ربکم ادعونی وہاں مانا ہوں گے دعا کے، تو یہاں بھی مانا ہوں گے دعا کے، اور وہاں اگر مانا ہوں گے عبادت کے، تو یہاں بھی مانا ہوں گے عبادت کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف فرما دیا. یہ آیت پڑھ کر یہ دعا مخ العبادت، کہ دعا جو ہے عبادت کا مخ ہے، مغز ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت دعا ہی کے بارے میں. تو جو لوگ دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی، یعنی دعا نہیں مانگتے، تکبر ہے ان کو، ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنا. دعا کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنے کو ذلیل محتاج ظاہر کرے، اپنی حاجت مانگے اور نہیں کرتا، تو یہ تکبر ہے. تو ان کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے، سید خلون جہنم داخلین، وہ ذلیل ہو کر مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم داخل. اس لیے یہ آیت تو ہر مسلمانوں کو، سب کو معلوم ہے، مسلمان سب ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دعا کے بارے میں یہ جب آیت نازل ہوئی تو کسی نے صحابہ میں سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ دعا کس وقت کرنی چاہیے، دعا کرنے کا وقت پوچھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ جو پہلی والی آیت پڑھی گئی اس کے بارے میں کہ دعا کس وقت مانگنی چاہیے، کس وقت کرنی چاہیے. یہ آیت جو ہے یہ بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں معلوم کریں پوچھیں، تو میں تو قریب ہی ہوں، یعنی کوئی پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. یہ انداز جو ہے یہ ہے حق تعالیٰ کا. یعنی فرمایا قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایسا کہہ دیجیے، یعنی یہ تو بات پوچھنے کی ہی نہیں ہے، میں تو قریب ہوں. اور ظاہر اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا ہے، وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور میں تو قریب ہوں اور منظور کر لیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے. اذا دعان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو وہ، ان کو بھی تو چاہیے، دعا کرنے والے کو بھی تو چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں. یہاں پر حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمے میں یہ فرمایا ہے کہ میں قریب ہی ہوں، فإنی قریب، اور منظور کر لیتا ہوں ہر دعا کو، لیکن ساتھ ساتھ بین قوسین یہ لکھ دیا ہے باستثناء نامناسب درخواست کے. بعض درخواستیں نامناسب بھی ہوتی ہیں اور بعض درخواستیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے قبول نہیں کی جاتی. ہمیں انہی کو سمجھنا ہے کہ کون سی درخواست ہماری نامناسب ہے اور کون سی درخواست ہماری قابل قبول نہیں ہوتی، بعض ہماری غلطیوں کی وجہ سے. ایک عربی نے پوچھا اس آیت کے اوپر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، یعنی آہستہ آہستہ، یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ ہم تو قریب ہیں، ہم تو پوچھنے کی بات نہیں ہے، جیسی تم دعا مانگو ہم ویسی قبول کر لیں گے. سچی بات یہ ہے کہ دعا تو دل سے ہوتی ہے، بندہ شاید زبان پر اب وہ الفاظ بھی نہیں لا پاتا کہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے. اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ ہمارا رب ہے کہاں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو حق تعالیٰ قریب ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. ابھی مسلمان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر بیان کیا ہے اسی آیت کو پڑھ کر، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے، یعنی کہ ہمیں تو پتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں دعا کا خوب پتا ہے، تو پھر اس بیان کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی قسم کی تنبیہ کی، جب ہم تو دعا کرتے ہی رہتے ہیں؟ تو دعا کے بارے میں تغافل تو یعنی ہے ہی نہیں. لیکن اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تنبیہ کی ضرورت یہ ہے، دعا کے بارے میں تنبیہ کی ضرورت یوں ہے کہ باوجود جاننے اور دعا کرنے کے بھی دعا کے بارے میں تغافل ہے، یعنی اس کے ضروری آداب و شرائط سے بے پرواہی کی جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو نہ جاننا ہوتا ہے، ایک اس سے بھی بڑھ کر کوئی قوی حجاب ہے کہ جانتے ہوئے بھی آداب و شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا. اگر صرف نہ جاننا حجاب ہوتا تو اس کا رفع ہونا آسان تھا، لیکن جب جانی ہوئی چیز میں ایسا معاملہ کیا جائے تو وہ حجاب زیادہ سخت ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، دیکھیے غفلت دو طرح کی ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالی سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، یک چشم زدن قضا شاہ غافل نباشی، ایک پلک جھپکنے کی مدت جتنی ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی تو اللہ سے غافل نہ ہو، شاید کہ وہ تیری طرف توجہ کریں اور تو اس وقت غافل ہو، تجھ کو پتا بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ حجاب تو دو طرح کی غفلتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. کوئی معاملہ آیا شادی آئی، کوئی اور معاملہ آیا، بچہ پیدا ہوا، عقیقہ ہوا، مختلف قسم کے امور روز ہی پیش آتے رہتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، پرواہ ہی نہیں اس کو کہ اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے. یہ غفلت. اور ایک غفلت دوسری اس سے بڑھ کر ہے، وہ زیادہ سخت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہیں اور پھر بھی عمل نہیں کرتا. یہ دونوں چیزیں غفلت. جہاں جہاں کلام پاک میں غفلت آیا ہے، لوگوں کے کلام میں سے یہی مراد ہے. فرمایا کہ یہ جو تغافل ہے دعا میں کہ قلب حاضر نہیں رکھتے، یہ سب عبادات میں بری بات ہے، کبھی ہے. کوئی بھی عبادت ہو، سب سے زیادہ ضرورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ قلب کو حاضر رکھا جائے. مگر فرمایا دعا میں یہ اقبح ہے، یعنی اور زیادہ برا ہے، کیونکہ دوسری عبادتوں میں اصل مقصود تو وہی ہوتا ہے کہ توجہ ہو جائے اللہ کی طرف، مگر ایک درجے میں صورت بھی مقصود ہوتی ہے. جیسے نماز صورتاً پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، حالانکہ مقصود نماز سے توجہ تھی، اللہ کی یاد تھی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. دیکھیو نماز کس لیے قائم کرو؟ اللہ کی یاد کے لیے. تو اللہ کی یاد ہو گئی غائب، لیکن پھر بھی نماز کہا جائے گا کہ ہو گئی، کیونکہ صورت موجود ہے. اسی طرح سے تمام عبادات میں، روزے کی ایک صورت موجود ہے، قربانی کی صورت موجود ہے، زکوٰۃ کی ایک صورت موجود ہے، حج کی ایک صورت موجود ہے. تو گرچہ کہ غفلت بھی ہے، لیکن وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے. لیکن دعا میں صورت ہے ہی نہیں. دعا ساری کی ساری جو ہے وہ قلب کا حاضر کرنا ہے، خشوع ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی محتاجی ظاہر کرے، اپنی ذلت کو ظاہر کرے، ذلیل بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، محتاج بن کے سامنے آئے. تو جب یہ نہیں ہے تو دعا میں جو اصل چیز تھی، وہی اس کی روح تھی، وہی اس کی صورت تھی کہ خشوع. اس کے بغیر بھی اگر دعا قبول ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کا ابتدائی احسان ہے، یہ دعا کا اثر نہیں. اللہ تعالیٰ یوں ہی ہماری بہت سی باتوں کو مان لیتے ہیں، ویسے ہی کر دیتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہم تو دعا بھی نہیں کرتے، ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتی. تو یہ دعا کا اثر نہیں ہوا. دعا کا تو اثر اس وقت ہوگا جب توجہ سے مانگے گئے. اور ایک خصوصیت دعا میں اور ہے، دوسری عبادات سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ دوسری تمام عبادات اگر دنیا کے لیے ہیں تو بجائے ثواب کے وہ ذریعہ بن جاتی ہیں گناہ کا. جیسے آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہوئی ہوگی کہ ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز، اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ، میں نے آپ کے لیے، آپ کے دشمنوں سے جنگ کی، بہت بہادری سے لڑا، شہید ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، ریاتی ہے. اور حکم ہوگا کہ سجاؤ، الٹے منہ جہنم میں ڈالو. تو دیکھیے وہی اتنی بڑی عبادت جہاد کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ مخلوق کے لیے ہو رہی تھی، اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ جہنم کا ذریعہ بنا. تو عبادت اگر دنیا کے لیے ہو کوئی، تو وہ عبادت نہیں رہتی. لیکن دعا میں ایک عجیب خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہو تب بھی عبادت ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے جوتے کا چشمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. تو دنیا ہی تو حاجات ہم مانگتے رہتے ہیں، وہ یہ عین عبادت ہے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کے لیے دعا مانگی جائے تو وہ بھی عبادت ہے. اور یہ خصوصیت دعا میں اس لیے ہے کہ دعا سراسر نیاز بنتی ہے، اپنا عجز، اپنا انکسار، اپنی ابدیت ظاہر کرنا ہے، اپنے کو محتاج بنا کے ظاہر کرنا ہے. اور دنیا کے مانگنے کے وقت، دنیا جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں، تو یہی چیز ہے کہ محتاج بنتے ہیں. بلکہ جتنا چھوٹی سی چیز مانگیں گے اتنا ہی محتاجی اور ذلت زیادہ ظاہر ہوگی. جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، محتاجی ظاہر ہو رہی ہے. اور جب محتاجی بندہ نہیں کرے گا تو کبر ہوگا. اور کبر کے بارے میں حدیث شریف میں بہت سخت ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں جائے. اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، یعنی دونوں ایسے وصف ہیں کہ کسی شخص کو اس میں سے حق نہیں ہے. تو اگر کوئی اس میں سے حصہ لے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا, ایسے الفاظ تو کم الفاظ. تو ہمیں تو اپنے کو مٹانا ہے. دعا کا حاصل یہ ہے, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, ایسا بھی ہوتا ہے, خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اور وہ ایک علم کے طور سے ہوتا ہے, ظاہر اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو سکتا نہیں, علم ضروری کہلاتا ہے اسے, خواب میں علم ضروری کے طور پر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں کون ہے. تو خواب میں جناب باری سے عرض کیا, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھ کو اپنی طرف آنے کا, اپنے قریب ہونے کا, اپنی طرف اپنا ہو, آپ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, آپ کی طرف آنے کا جو راستہ ہے اس کا جو اقرب طریق ہے, یعنی سب سے قریب کا جو راستہ ہے وہ بتا دی. ارشاد ہوا دع نفسک و تعال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواب میں ہی ان کو جواب ملا کہ بس اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ, بس اور کوئی چیز نہیں. یہ ہے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہے کہ عاشق و معشوق, یعنی بندہ اور اس اللہ تعالیٰ کا عاشق, بندہ تو عاشق ہوتا اللہ تعالیٰ کا, اس کے اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں, بس خود ہی حجاب ہو رہی ہے اپنی اکڑ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی خودی کو مٹاؤ, اتنا مٹاؤ کہ اس پہ بھی نظر نہیں رہے کہ میں نے مٹا دیا ہے کچھ. بہرحال دعا کا خلاصہ نیاز مندی ہے. دعا کسی قسم کی ہو, دینی ہو یا دنیاوی ہو, مگر ناجائز عمل کے لیے نہ ہو تو سب عبادت ہے, خواہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہو یا بڑی چیز. ایک بزرگ رو رہے تھے, کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, فرمایا بھوک لگی ہے. اس نے کہا کہ آپ بچے ہو کہ بھوک سے روتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جب مولا کی یہی مرضی ہو کہ میں بھوک سے روؤں تو پھر میں استقلال کیوں اختیار کروں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں کہ بندہ محتاج بن کر, ذلیل بن کر, بچہ بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے, ان کی نظر خدا تعالیٰ پہ ہوتی ہے. تو یہ دعا کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. اب بہت سی خرابیاں بھی ہماری دعاؤں میں داخل ہو گئی ہیں. ایک اسی واز میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس آج کل لوگوں کا یہ حال ہے کہ وظائف تحصیل دنیا کے لیے پڑتے ہیں, کوئی دستے غیب تلاش کرتا پھرتا ہے. اب یہ وظائف جو ہیں یہ دنیا کے لیے, یہ غلط, یعنی اگر یہ جائز بھی ہیں تو یہ غیر مناسب ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے دعا کا راستہ رکھا ہے تو وظائف کس بات, وظائف کے ذریعے سے دنیا کی تحصیل کیوں, یہ فرما دیں. اب اس میں بعض جو ہیں طریقہ حرام ہیں, ان کو بھی اختیار کرتے ہیں, جو وہ سوتا بس پڑی رہتی کسی طرح سے کہ مریض اچھا ہو جائے یا میری بیماری چلی جائے یا فلاں مشکل دور ہو جائے, اس میں جو بتا دیتا ہے اس کو کرنے لگ جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی وظیفے میں جواز بھی ہو ایسے عمل میں, عملیات میں, تب بھی ایسے اغراض کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے قدری کرنا اور بھی بے ادبی. اللہ تعالیٰ کا نام اس لیے بنے, ہاں مانگو دعا کے طور سے مانگو, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جو طریقہ نکل آئے ہیں لوگوں کو جمع کرو اور اتنی بار یہ پڑھو اتنی بار یہ پڑھو. فرماتے ہیں کہ ملومت کاش یہ لوگ بجائے ان اعمال کے دعا کیا کرتے. سورہ واقعہ کا پڑھنا آیا ہے, سورہ واقعہ کا پڑھنا اس لیے آیا ہے فرماتے ہیں کہ ملومت کہ دنیا کو معین دین بنانے کی غرض ہے. یا اللہ مجھے ایسی دنیا مل جائے تاکہ میں دین پہ عمل کروں, تو وہ دین ہے. کاش یہ لوگ بجائے ان اعمال کے دعا کیا کرتے ہیں, عملیات کے اگر مقصود حاصل ہو جائے تو بھی مطلب کا مطلب اور ثواب کا ثواب, اگر نہ ہو تو بھی دعا کا ثواب کہیں نہیں گیا. اور ان عملیات میں اور اس طرح کے وظائف میں ایک خرابی یہ ہے کہ دعا سے تو عاجزی پیدا ہوتی ہے, لیکن ان عملیات سے اور وظائف سے اس سے دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے، الٹا نقصان. تو مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مرادی رحمۃ اللہ علیہ کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر صاحب نسبت شخص، جو شخص صاحب نسبت ہو یعنی جس کو اللہ کا ایسا تعلق حاصل ہو گیا کہ وہ گناہ بالکل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا وہ فرما بردار بن گیا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ تمام مقامات باطنیہ کو حاصل کر لیتا ہے، اس شخص کو صاحب نسبت کہتے ہیں. تو اگر صاحب نسبت کوئی ہو اور عملیات کرے تو نسبت سلب ہو جاتی، وہ تعلق مع اللہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عامل کی نظر اسی پہ چلی جاتی ہے، اپنے وظائف اور اپنی اس عملیات پہ، اور یہ نسبت مع اللہ کے منافی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دعا ایک بہت عجیب چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد آداب بھی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں. یہ اسی قرآن کی آیت کی گویا یہ تشریح ہے کہ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قریب ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھو. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں میں دعا قبول کر رہا ہوں، تو تم شک کیوں کرتے ہو؟ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کر دیتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں اس کو عطا فرما دیتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے. لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پھر بکثرت دعا مانگا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کے ہاں کمی کیا ہے، یعنی خوب مانگو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد مل جاتی ہے، یا ویسی برائی ٹل جاتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو. اور بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ ناامیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے اگر، کہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں اتنے عرصے سے میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلدی کرنا ہے دعا میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل جو ہے وہ مثل برتنوں کے ہیں، دل مثل برتنوں کے ہیں، بعد بعد سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں. اے لوگو، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو. سنو، غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں کرتا. اب دیکھیے یہ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا. غافل کسے کہتے ہیں؟ ابھی عرض کر دیا، غافل جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس موقع کو پر کیا حکم، اس موقع پہ کیا حکم، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، بس اپنی منمانی کرتا ہے، یا معلوم ہے اور اس کی طرف سے لاپرواہی کرتا ہے، یہ غفلت ہے. غافل قلب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ جس وقت دعا مانگ رہا ہو تو دماغ کہیں اور ہے، جس ایسی چیزوں میں جتنے مطلب نکلیں گے صحیح سب وہی سب مقصود ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابن آدم، ایک چیز تو تیری ہے اور ایک میری ہے، اور ایک مجھ اور تجھ میں مشترک ہے، خالص میرا حق تو یہ ہے کہ بس تو میری ہی عبادت کرے ایک کی، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، گویا میرے لیے مخصوص ہے کہ تیرے ہر ہر عمل کا پورا پورا اور میرے لیے یہ مخصوص ہے، میرے لیے یہ ہے کہ میں تیرے ہر ہر عمل کا پورا پورا بدلہ تجھے ضرور دوں گا، کسی نیکی کو ضائع نہیں کروں گا، اور میرے اور تیرے درمیان مشترک چیز یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں اس کو قبول کروں. دعا کرنا تیرا کام اور قبول کرنا میرا کام. وہ بات چیتیں اس میں رسول اکرم میں تی ہوئی دعا کے بارے میں وہ بڑی عجیب ہیں، اور غالباً اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے اس کے اندر احادیث اور دعائیں اور خاص خاص موقعوں کی دعائیں بھی ہوئی ہیں، تو اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے. اس میں سے بات چیزیں عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بے نہیں عبادت کرنا ہے، اور یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو اس بیان کے شروع میں کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان کرے، خیال کرے، جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، دعا کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بندے کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ رکھتی ہے. اس وقت آخرت میں جب بندے کو یعنی پتا چلے گا تو کوئی سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی. اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے. دیکھیں دعا کون سی قبول نہیں ہوتی، بندہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بندہ بے بس مجبور محتاج ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو دعا اس کی قبول نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قادر، وہ تو چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی چیز ہی نہیں ہو. بس اس وقت دعا قبول نہیں ہوگی اس کی، وہ چیز نہیں ملے گی اس کو، اس کے بدلے آخرت میں ملے گی، اس کے بدلے میں دوسری چیزیں مل جائیں گی، وہ نہیں ملے گی جب اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ اس کے لیے مضر ہو. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جو یہ بات اللہ میں ایسے مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لیے مضر ہے تو ہم خود مانگنا چھوڑ دیں، لیکن ہمیں چونکہ علم نہیں اس لیے ہم مانگتے رہتے ہیں. اور کرنا بھی یہ چاہیے کہ خوب مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ دیں گے وہی جو تمہارے لیے مفید ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے، اور دعا میں یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں بھی بشر ہوں، تم مجھ سے مواخذہ نہ فرما، اگر میں نے کسی مومن کو ستایا یا برا کہا ہو تو اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ فرما. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر حملہ کیا تو لوگ ایک وادی میں جمع ہوئے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم بہرے اور غائب کو نہیں بلا رہے ہو بلکہ تم سمیع اور قریب کو بلا رہے ہو، سن رہے ہو، تم آواز کیوں بلند کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام دعا میں یہ اس قرآن کی آیت سے شروع کیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، یعنی اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تضرع کے ساتھ، گر گرا کر اپنی حاجت مانگو مسکین بن کر، وخفیہ اور خفیہ طریقے سے آہستہ آواز، اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، عجیب دعا تھی، فرمایا کہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میرا حال یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، پھیل گئی ہے، لیکن آپ سے مانگنے میں میں اے میرے رب کبھی ناکام نہیں رہا اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اس وقت یہ دعا کی اولاد تھی اور قبول ہوئی۔ اب اس دعا کا قصہ حق تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو اس انداز سے بتایا، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خفیہ جو تھی اس کی تو کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے زکریہ علیہ السلام نے دعا کو چھپا کے کیا، تو اس وقت کی کوئی وجہ ہوگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ بتایا تو اگر یہ خفیہ یہاں نہ فرماتے تو بھی تو بات پوری تھی، خفیہ کا ذکر ہی کیوں لائے سوائے اس کے کہ خفیہ ہونے کی وجہ سے کوئی تو وجہ ہوگی کہ خفیہ کا لفظ یہاں پہ ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول کرتے ہیں جو آہستہ سے ہو، کیونکہ دعا بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک معاملہ ہے، اس میں دوسروں کو کیا شریک کرنا۔ اسی لیے دیکھیں اجتماعی دعائیں جو ہیں یہ سکھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ضرور مانگی ہیں اپنے مریدوں کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ جیسے عرفات کی دعا ہے، حجۃ الوداع تھا اور اس میں وہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کوئی چیز بچی نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا کی، پھر مزدلفہ میں دعا کی، اور دونوں جگہ دعاؤں میں کسی کو پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی۔ یہ انداز نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے جا رہے ہیں اور سب لوگ پورا مجمع آمین۔ یہ ضرور ہے کہ چھوٹا سا ہو، گھر میں چند آدمیوں نے مل کے دعا مانگ لی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ بندہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزر اللہ کے ایک نیک بندے پر ہوا جو بڑے الحاح کے ساتھ، یعنی بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو جو اس نے مانگا اس کا اس نے فیصلہ کرا دیا۔ ہم سے ایک نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح خاتمے کا اور مہر ٹھیک لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے، تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالیٰ سے طے کرا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے پھر اس شخص کے لیے دعا کرتے، یہ بھی ایک ادب ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگو، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، فلاں شخص کو بھی معاف کر دیجیے، یا اللہ میری حاجات پوری کر دیجیے، اس شخص کے لیے پوری کر دیجیے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء و قدر سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، جو مقدر میں وہ ہو کے رہے گا، ہاں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا اس مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے، کہتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان اس دعا کی بدولت یعنی بلا سے بچ جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رحمت کی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اور چاہے تو رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ دو اللہ کے حضور میں مانگے اور یقین کرے کہ بے شک وہ کرے گا وہی جو وہ چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے. دیکھیں یہ ایک بڑا ادب ہے دعا کا. دعا تفویض سے قبول کرے، یعنی بندہ دعا تو مانگے، اپنی حاجت پیش کرے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے مچل مچل کے مانگے، لیکن دل میں یہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ میرے لیے کریں گے اسی میں خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور وہ چیز دے دیں گے جو ہمارے لیے مفید ہوگی، اور اگر وہ چیز مضر ہوگی تو نہیں دیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کریں گے اسی میں خیر ہوگی، اسی میں خیر ہوگی. اس کو دل میں رکھنا، یعنی جو بھی آئندہ ہوگا اس جو مشیت آئندہ ابھی کھلی نہیں ہے وہ مشیت، لیکن کھلے گی وہ مشیت، تو اس پر ابھی سے اعتراض ختم کرتے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا ہے مجھ کو اس پہ اعتراض نہیں، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ جو ہمارا خیر خواہ ہے اس کی بنائی ہوئی مشیت ہے. اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگا کرو. یہ نفل نماز کے سجدے میں ہوگا، اور سجدے میں سجدے کی ہی حالت میں رہے گا وہ، یہ نہیں کہ وہ ہاتھوں کو پلٹ لے. ہاتھوں کو پلٹ لیا تو سجدہ کہاں رہا؟ اور غالباً اس میں یہ بھی قید ہے کہ عربی زبان میں ہی ہو دعا، کیونکہ نماز کی حالت میں آپ بہرحال اس کے مسائل جسے پوچھ لیے جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا مت کرو. اگر کوئی آدمی ایسی دعا کے لیے پریشان ہو جائے، مستر ہو جائے کہ کسی وجہ سے اس کے لیے زندگی دوبھر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جو مجھ کو پکارے گا اس کی سنوں گا، جو مجھ سے مانگے گا عطا کروں گا، جو مجھ سے مغفرت اور معافی طلب کرے گا اس کو بخش دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسرے جہاد کے وقت کی دعا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقفے میں ہم کیا دعا کریں، تو کیا دعا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معافی کا، معاف کر دیجیے اور عافیت عطا فرمائیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بے شک آخرت میں اور دنیا میں اگر عافیت مل جائے تو اور چاہیے کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، فرمایا ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، مسافر اور پردیسی کی دعا، اور مظلوم کی دعا. اس کو ہمارے حضرت مفتی بیض اللہ صاحب بتایا، ماں کی دعا، مسافر کی دعا، اور مظلوم کی دعا، تینوں میم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہے، ایک مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا اوپر نہیں آئی تھی، مظلوم کی دعا آئی تھی، ٹھیک ہے، اس والی حدیث شریف میں مظلوم کی دعا. اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آ جائے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جائے، یعنی مریض کی دعا، اور ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ، اس کی موجودگی میں نہیں، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مرد مسلمان کی وہ دعا جو وہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کرتا ہے ضرور قبول ہوتی، اس پر ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے. جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے ولک مثل ذلک. دیکھیے قرآن میں اور حدیث شریف میں احکام آئے ہیں اس سیغے میں کہ وہ مردوں کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف مردوں کے لیے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی افسا ہے، الا یہ کہ جہاں اس کے خلاف کہا گیا. تو یہ جو حدیث شریف ہے کہ مرد مسلمان کی دعا ہے، اس میں عورتوں کے لیے بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جنگ بدر میں جب کفار سے لڑتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سردار دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں. پھر میں چلا گیا اور لڑائی میں شریک ہو گیا. پھر میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا دوبارہ تو آپ بدستور اسی طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے یا حیو یا قیوم پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی خوشخبری سنا. اور جب آپ دعا ختم کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار کے الفاظ تین تین بار دہرایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں قافیہ بندی وغیرہ سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ اس کو اچھا سمجھتے تھے. اب یہ ہے کہ یہاں تک تو مضمون ذرا دعا کے بارے میں ایسا تھا کہ دعائیں کس طرح سے قبول ہوتی ہیں. اب دعا کہ قبول نہ ہونے کی وجوہات، یہ انشاءاللہ آئندہ آپ عرض کریں گے، وقت رہا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو کہ دعا میں لگے رہیں، اور بالخصوص اس وقت جب یہ وبا چلی ہوئی ہے اور ہمیں سخت محتاجی اس کی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. تو گناہوں کو چھوڑنا سب سے اہم چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں. باقی دو چیزیں ہیں، تو ایک حرام مال اور غافل قلب، آپ نے سنا، اور ایک بہت اہم چیز ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ کرنا. یعنی ہمارے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں ہم جو ہیں بری چیز ہو رہی ہے اور اس کو روکتے نہیں، تو اس صورت میں تو بہت سخت وعید ہے کہ دعائیں پھر قبول نہیں ہوں، ایسا ممکن ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ مبتلا ہیں اور اس کو نہیں، کہ اگر ہم تو خود تصویر لیے بیٹھے ہیں لیکن گھر میں ہو رہا ہے اس کو روکتے نہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جائیں درس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق.